بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج 20 فروری کی اتوار کی نشست ہے سوال و جواب کی، تو مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ سوال کچھ ہیں میرے پاس، وہ میں مفتی صاحب سے انشاءاللہ پوچھوں گا. تو مفتی صاحب، ایک سوال کچھ دن پہلے ہوا تھا لیکن اس کا جواب اس وقت آیا نہیں تھا، اور کچھ لوگوں نے دوبارہ دریافت کیا ہے کہ آپ نے ایک جگہ یہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ گناہ جو انسان سے جذبات کی غلبے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں آپ نے مایوس نہ ہونے اور توبہ کرنے کی تلقین کی تھی، لیکن دوسری جگہ یہ بھی بیان کیا کہ جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہے اس پر اللہ کی معرفت حرام ہے، اور اہم ممکن ہے کہ قیامت کے روز اللہ کی زیارت بھی نصیب نہ ہو. تو جو بھی گناہ جو ہوتے ہیں تنہائی میں، ان کا سوال یہ کہ وہ تو جذبات کی شدت میں ہمیشہ تنہائی میں ہی ہوتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں متضاد لگتی ہیں. یہ عمار صاحب نے ناروے سے پوچھا ہے سوال.
یہ عمار صاحب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ 3 مراحل ہیں، ہم اگرچہ پہلے بھی اس کا جواب دے چکے ہیں کچھ اجمال سے، اور 3 مراحل کی تفصیل یہ ہے کہ ایک آدمی سے کوئی ایسی حرکت ہوئی اور پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا رہا. جب کوئی آدمی تربیت کے مراحل سے گزرتا ہے تو یہ ہوتا رہتا ہے، گناہ اور توبہ کے قصے چلتے رہتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو حاضر ہوئے تھے تو یہ نہیں ہوا کہ پہلی نگاہ مبارکہ پڑھتے ہی سب کچھ دھل دھلا گیا، بلکہ ٹریننگ کے مراحل تھے، اور آہستہ آہستہ لوگ ایک چکی سے گزرے، آہستہ آہستہ لوگ صبر کی بھٹی سے کندن ہو کر نکلے، پھر جا کر وہ اس قابل ہوئے کہ نبوت مبارکہ کا پیغام اور اس کے نظام کو سمجھ کر وہ خلافت راشدہ اور ان چیزوں کو قائم کرے. کچھ لوگ وہ تھے جو حضور اقدس صلی اللہ کے وفات سے سال ایک پہلے مسلمان ہوئے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے تذکیہ کہ وہ تمام مراحل طے کر لیے تھے. جو ابتدائی درجے میں جو لوگ آ گئے تھے ان کے وہ برابر ہو گئے تھے. اگر یہ سب لوگ برابر ہو جاتے تو عشرہ مبشرہ کون تھے؟ سب لوگ برابر ہو جاتے تو سابقین اولین جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ کون ہوتے؟ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے فتح مکہ سے پہلے، وہ ان کے برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان کو قبول کیا یا فتح مکہ کے بعد خرچ کیا. اسی وجہ سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہا تھا کہ خالد، تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو. اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پاؤ آدھا سیر جو اللہ کے راستے میں دے دیں تو تم تو اس تک کہاں پہنچ پاؤ گے، کچھ نہیں ہے. حالانکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں ہجرت سے قبل ایمان لے آئے تھے. تو اس لیے یہ ٹریننگ کے مراحل ہوتے ہیں، اور اس گہری بات کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھ دیا تھا. اس لیے آپ ان کا آخری خطبہ شہادت سے پہلے جمعہ کا پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں، میرے بعد کون ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ 6 افراد ہوں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ خندق میں مسلمان ہوئے ان کا سب سے زیادہ بدری حقدار ہے، جب تک ایک بدر والا بھی دنیا میں موجود ہے کسی کو حق نہیں ہے خلافت کا. اور پھر فرمایا احد والے، اور فرمایا پھر خندق والے، میں نے تو انہیں قریب نہیں پھٹکنے دیا خلافت کے. فتح مکہ اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے بالکل انہیں قریب نہیں آنے دیا خلافت کے. یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ چاہتے تھے کہ کم سے کم اس کمیٹی میں ہی شامل ہو جائیں جسے خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جن لوگوں کو اور ان کے باپوں کو ہم نے مارا ہے اور ہم لڑے ہیں ان سے اسلام کے لیے، وہ چاہتے ہیں، وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تو ان کو قریب نہیں پھٹکنے دیا جو احد کے بعد آئے تھے، تو میں کیسے ان لوگوں کو قبول کر سکتا ہوں؟ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو غلطیاں، جو چیزیں لوگ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں نا، یہ سب اس ٹریننگ کا ایک مرحلہ ہے، اس میں ہو گیا، پھر ہو گیا، اللہ نے کہا ہم نے معاف کر دیا۔ احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جانا یہ کوئی کم گناہ تھا، لیکن جب قرآن نازل ہوا اللہ نے فرمایا ہم نے سب معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو اب کیوں کوئی پوچھے گا اور کیوں اس کا ذکر کیا جائے گا؟ تو اس لیے یہ مراحل ہوتے ہیں تربیت کے، پھر ایک جگہ پہ پہنچ کے اللہ کے ساتھ تعلق، اور یہ چیز ہے وہ تزکیے کے مراحل جب شروع ہوتے ہیں، ایک تزکیہ وہ ہوتا ہے جو عام عوام کا ہوتا ہے، ایک تزکیہ اس سے بھی آگے کا درجہ ہوتا ہے، وہ جو تزکیہ ہوتا ہے پھر اس میں اچھی چیزیں آ جاتی ہیں، صبر آ جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ آ جاتا ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، برائیاں چھٹتی چلی جاتی ہیں، پھر دوسرا مرحلہ یہ آ جاتا ہے موت کا اس تک، اور پھر کبھی کبھی موت کے جو جھٹکے لگتے ہیں یہ بھی اسے پاک کر دیتے ہیں۔ تو ان مراحل سے گزر کے اب جو اسے معرفت الہیہ اس دوسرے درجے میں حاصل ہوتی ہے نا، جب خدا کی نشانیاں دیکھنے لگتا ہے، اسے سمجھ آنے لگتی ہے، دین میں استقامت پا جاتی ہے، تو اب اگر اس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہوگی تو ایسے کے متعلق ہم نے کہا کہ اس پہ اللہ عز و جل کی معرفت حرام۔ اس موقع پہ پہنچ کے جب ٹریننگ کا ایک مرحلہ ہو گیا تھا، وہ ہر آدمی کو خود وجدان ہو جاتا ہے کہ اب اللہ نے کرم فرما دیا ہے، اب میں بہت سی چیزوں سے ہٹ گیا ہوں۔ تو جب یہ وجدان ہو جائے اس وقت انسان کو اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اب میرے لیے یہ راہیں کھول دی ہیں، تو میں اب اپنے آپ کو اللہ تک پہنچوں۔
جی مفتی صاحب، اس میں ایک اور سوال جو ہے وہ اس میں مفتی صاحب جو سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی معرفت کی راہ پر چلتا ہے تو اس کے جو چار مراحل ہیں، جیسے پہلے سب سے پہلے شریعت ہے، پھر طریقت ہے، اس کے بعد پھر حقیقت کھلتی ہے، اور پھر معرفت الہی کھلتی ہے، تو مفتی صاحب یہ ان چار مراحل کو طے کرنا ضروری ہے معرفت تک پہنچنے کے لیے، اور کوئی اور دوسری راہ سے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟
کچھ بھی نہیں بھائی، ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کے کوئی شیخ ہیں اور وہ جانتے ہیں تصوف کو، ان چیزوں کو، اور ایسے ہی انہیں خلافت نہیں ملی ہوئی جیسے آج کل یہ سارے دیوبندی بانٹتے پھر رہے ہیں، تو وہ یہ آپ کو بتا سکتے۔ اور رہ گئی اللہ تک پہنچنے کی راہ، اللہ تک پہنچنے کی راہیں اس سے بھی زیادہ ہیں جتنا انسان زندگی میں سانس لیتا ہے۔ عوارف المعارف میں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، اس لیے یہ شریعت اور طریقت اور حقیقت اور معرفت اور حیرت ان چیزوں کی اصل ہے۔ اگر سیدھی طرح گناہوں سے بچے اور اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کرے، آدمیت سے نکلے اور انسانیت تک پہنچے، بس سیدھی سادی رات، یہ سب چیزیں ماری ماری پھرتی ہیں، جنہیں اللہ کا خوف اور اللہ کی بندگی نصیب ہو جاتی ہے نا، یہ پھر حقیقت کیا اور طریقت کیا اور معرفت کیا سب ماری ماری پھرتی ہیں۔ صرف ایک چیز ہوتی ہے، اللہ کی اخلاص سے بندگی، اور بندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ اللہ خیر سے آگے چلے۔
جی تو مفتی صاحب اس میں صرف کلیریفکیشن یہ کہ جو اس راہ پر چلنے والے لوگ آج کل موجود ہیں، کیونکہ یہ تو امت کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے، تو ان کو اشکال یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے کیسے اللہ کی راہ معلوم ہو سکتی ہے جبکہ امت نے یہ طریقہ اپنایا نہیں ہے پہلے؟
نہیں، امت میں یہ طریقہ رہا ہے، یہ تو پھر وہی بات چلی گئی جو تصوف کی مباحث ہیں، امت کے پاس طریقہ رہا ہے۔ اگر کسی انسان کو اس طریقے پہ اطمینان نہیں ہے اور وہ دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ تعلق مع اللہ میں دن بدن قوت اور طاقت آ رہی ہے اور میں عاجزی اور اللہ کی بندگی کی طرف جا رہا ہوں اور شریعت کے مطابق تو بس یہ کافی ہے. ہم کیوں اس آدمی پہ لازم کریں کہ تم 12 تسبیح کرو، 5 انفاس کرو، یہ مراقبہ کرو؟ کہ وہ اچھا خاصا جا رہا ہے، اسے حسد ہی نہیں ہے کسی سے، تو ہم اسے کیوں کہیں کہ یہ ذکر کرو؟ جی حسد نہیں، وہ بھی ہے ہی نہیں اس میں حسد. ایک آدمی کو اللہ تعالی نے قناعت کی دولت سے نوازا، وہ امریکہ چلا گیا، یو ایس کہیں اور چلا گیا، اسے تنخواہ اتنی ملنے لگی کہ الحمدللہ اس کے گھر کی ضروریات پوری ہو جاتی، بچوں کی، بیوی کی، کوئی ذمہ داری اس پہ پوری ہو جاتی ہے. اس کے دل میں کسی کے مال کو ناجائز طور پہ ہڑپ کرنے کی کوئی حوث اگر پہلے تھی بھی تو اب رہی ہی نہیں. فرض کر لو پہلے تھی بھی تو اب رہی ہی نہیں، اب اس کو کیوں کہیں کہ تم اپنے آپ کو حب مال سے پاک کرو؟ بھی ہے ہی نہیں ایک چیز. اس کو پھر حب مال اور حب جا. ایک آدمی خاموشی سے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ نے اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے، اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ دنیا میں اسے کوئی جانے. اب اس کو کہنا کہ تم حب جا میں کیوں حب جا میں مبتلا ہے، وجہ کچھ بھی نہیں. بہت زیرک اور دانا مشائخ چاہیے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکدہ نے غالباً حضرت فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو لکھ بھیجا تھا، یہ اپنے خلیفہ کو لکھا، حضرت نے تحریر فرمایا کہ میں آپ کو توکل علی اللہ اجازت دیتا ہوں، کوئی طالب آئے تو بیعت کر لیا کیجیے. یا پھر سہارنپور میں تھے، مدرسہ مزار العلوم میں. بہرحال حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھا، تو انہوں نے لکھا کہ حضرت ابھی تو میں آپ سے بیعت بھی نہیں ہوا، جو ذکر اذکار آپ نے بتائیں وہ کرتا رہتا ہوں، میں تو آ کے بھی بیعت بھی نہیں ہوا. تو تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ خلافت کے لیے اہلیت شرط ہے، بیعت شرط نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ وہی چیز ہے جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، یہی ہم نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی دیکھی، سنی اور پڑھی. کہ ایک آدمی میں کوئی رذائل ہیں ہی نہیں، تو اب یہ ضروری ہے کہ اسے بیعت کرو اور پھر ذکر اذکار اور اسباق، اور یہ ایسے نہیں ہے. تو مشائخ کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں تربیت کے. حضرت مدنی نور اللہ برکتہ پہ یہ تھا کہ چونکہ تعلیم سے حضرت رحمت اللہ کا بڑا گہرا تعلق تھا، تو وہ مدارج یہ چیزیں مناسب سمجھتے تھے. انہوں نے کہا حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی کچھ نہیں تھا، جس کو جو جی چاہا ذکر بتا، جس کے لیے جو مناسب سمجھا اسے ذکر بتا دیا. حتیٰ کہ کتنے ہی ایسے تھے جنہیں خلافت بھی ہوگی، اور کتنے ہی ایسے تھے جن کے متعلق آخری حیات میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا. حضرت مولوی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس میں، حضرت رحمۃ اللہ کے سوانے میں، کہ حضرت نے فرمایا کتنے ہی ہیں جو خانقاہ میں آتے تھے، اپنے آپ کو صاحب یقین سمجھتے ہیں حالانکہ کچھ بھی نہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے فہرست پیش کی گئی وفات کے مرض میں، کہ حضرت کے 300 خلفاء ہیں جن کو آپ نے اجازت دی ہے، اور ہم قدم بوسی کو حاضر ہیں کہ آپ کی جگہ کون لے گا. تو حضرت رحمۃ اللہ نے وہ ساری فہرستیں پڑھی، اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور فرمایا سب سے کہو اپنے ایمان کی فکر کریں، میری جگہ جس نے آنا ہوگا اللہ لے آئے. یہی چیز، اس لیے ہمیشہ اپنے اور اللہ کے تعلق پہ غور کرتا ہے. بندگی چاہیے، غرور اور کبر بالکل پسے ہوئے ہونے چاہیے، یہ چیزیں چاہیے.
جی مفتی صاحب، یہ ایک سوال جو ہے وہ کرامات کے بارے میں ہے، کہ جو کرامات جو کتابوں میں موجود ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ انبیاء کی جدوجہد جو ہے وہ بھی ہے، تو اس میں یہ چیز بھی متضاد لگتی ہے کہ جو کتابوں کے اندر جو کرامات بتائی گئی ہیں وہ ایک طرح سے ان کو ایک کہانیاں لگتی ہیں یا سٹوریز ہیں, بنی بنائی ہیں, جھوٹ ہے, کیونکہ انبیاء جو ہے وہ تو اپنی پوری زندگی میں جد و جہد کرتے رہے. تو مثال کے طور پہ ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تو ان کو گرمی میں کافی ہفتے لگے وہاں سے جانے میں, لیکن دوسری طرف آپ کو کرامات میں یہ ملے گا کسی بزرگ نے جو ہے وہ مکہ سے وہ عشاء کی نماز انہوں نے مدینہ میں پڑھی اور فجر کی نماز واپس آ کے انہوں نے مکہ میں پڑھی. تو اس طرح کی جو کہانیاں ہیں تو وہ اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ متضاد رکھتی ہیں. کرامات پہ جو بات کرتے ہیں ہمارے جو بڑے حضرات اسلاف جو ہیں, تو لیکن دوسری طرح انبیاء کی جد و جہد جو ہے وہ اس سے ٹکراتی ہیں چیزیں. جو
عرض کریں
جی مفتی صاحب,
اصل چیز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد ہے اور بس. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے کو اپنایا اور جس طرح وہ عمر بھر محنت کرتے رہے اور جو نتائج حتیٰ کہ وہ سمجھتے تھے کہ برآمد ہوں گے اس کے بعد وہ نہیں ہوئے, اس میں کمی, اور جو اضطراری طور پر مجاہدہ کرنا پڑا وہ اصل راہ ہے, وہ اصل چیز ہے. قطعاً اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, قطعاً طے شدہ بات ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے, اللہ کی رحمتیں اسی پہ برستی ہیں, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. خود ان کے آپس میں درجے مختلف ہیں. تیسرے پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے مقابلے میں ہی کسی کو نہیں لانا چاہیے. ہمیں تو بڑی غیرت آتی ہے کہ کوئی آدمی حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابل اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کیا, حضرت نے یہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں سمجھتے, کوئی ہے اس قابل, ان کے جوتے کے برابر کوئی نہیں دنیا. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے, اسی کے ساتھ چمٹے رہی, اسی کے ساتھ وابستہ رہی, وہی ہمارے کرنے کے کام. معلوم نہیں آپ سے عرض کریں کہ نہ کریں, مگر اب مرنا ہی ہے, آگے اور کیا ہونا ہے. ہم نے ایک موقع پہ شیخ رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ یہ چیز ایسے کیوں نہ ہوئی, جو بھی آپ نے سبق کچھ تلقین فرمایا تھا اس مقابلے میں, یہ ایسے کیوں نہ ہوئی. تو فرمایا تھا کہ جس راہ پہ میں لے کے جا رہا ہوں نا, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ ہے. اگر یہ ولایت کی راہ ہوتی تو اول تو یہ پیش ہی نہ آتا, اور پیش آ جاتا تو کرامت کی وجہ سے ختم ہو جاتی. اسی لیے آپ کو اس پہ تفصیل پڑھنی ہو تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب صراط مستقیم آپ پڑھیے کہ سلوک میں اولیاء اللہ کے ہاں نبوت کی راہ کون سی ہوتی ہے اور ولایت کی راہ کون سی ہوتی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ بھی بہت اچھا, اور بہت خیر ہم کہاں حضرت رحمت اللہ علیہ کی تصدیق کرتے ہوئے بھی حجاب اور حیا آتی ہے کہ بڑے حضرات تھے. حضرت رحمت اللہ بھی مکتوبات شریف میں اس کو الگ الگ ذکر کیا ہے, مولانا اسماعیل شہید نے بھی ذکر کیا ہے, سید صاحب رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں بھی ذکر کیا, اور ہر ایک نے نبوت کی راہ کو ترجیح دی. ایک جملے میں بند کیا تھا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ. مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے تھے, حضرت سے عرض کیا تھا بیعت وغیرہ کا, تو حضرت نے فرمایا میرے ساتھ رہنا بغیر نمک کے پہاڑ کا چاٹنا ہے, سوکھے پتھر خشک. تو انہوں نے کہا حضرت میں کروں گا، وہ رہے اور پھر جو کچھ ہوا سو ہوا. دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے کتنی اپنی مخلوق کو ہدایت مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے دی. مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہدایت لوگوں کو اور بر صغیر میں پھیلی، اس کے بعد یا تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایسے ہوا، لیکن اس لیے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاد میں اور ان چیزوں میں، اور یا پھر اس خانقاہ کی یاد، حتیٰ کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کثرت سے تھے، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ یاد جو تازہ کسی نے کی تھی وہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی. جو تہذیب، جو ثقافت، جو دعوت مجاہدے کی بنیاد پر نہیں ہوتی وہ جلد یا بدیر فنا ہو جاتی ہے. بس اس کو یاد رکھیے گا، مجاہدہ ہے، جد و جہد ہے. ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ہم ان کے طریق پہ چلنے والے ہیں، ہم انہی کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، ہم اسی لیے اتباع سنت کو اصل سمجھتے ہیں. دوسری درجے کی بات آپ کی آگئی جنہوں نے یہ سوال دریافت فرمایا ہے، اولیاء اللہ کی کرامات، فیبریکیٹڈ سٹوریز سے بھری پڑی ہیں، ایک سے ایک بدتر جھوٹ. ضرورت کیا ہے اس پہ اعتبار کرنے کی؟ اور جو کرامات صحیح سند سے، صحیح چیز ثابت ہے، اس کے انکار کی کیا ضرورت؟ اب اتنی فرصت کس کے پاس ہو کہ وہ الگ کرتا پھرے کہ یہ کرامت ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، یہ سچ ہے جھوٹ ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے؟ اتنی فرصت کہاں سے لائیں؟ اس لیے بھیا آسان سی بات تیسری ہے کہ آدمی جن چیزوں کو سنتا ہے اس کی بجائے حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ شریعت کتاب و سنت کیا کہتی ہے. بس ہوں گی کرامتیں، ہوئی ہوں گی بھائی، مجھے اس سے، مجھے اس سے تھا. ہمیشہ اتر دیکھے اور شدید احتیاط کرے، یہ جتنے صاحب کرامت یہ تھے نہیں تھے، صحیح ہوا جھوٹ ہوا، اگر وہ کفر کی حد تک معاذ اللہ نہیں پہنچا ہوا تو ہر شخص کا ادب اور احترام ضروری ہے. بس بے ادبی نہ کرے. غلام قادیانی نے یہ کیا، یہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم ضرور اس پہ جرا کریں گے کہ یہ کہاں سے کرامت اور یہ کہاں سے ہو گئی. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، آیا ہوگا بھائی ہمیں اس سے کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے، حضرت کی عظمت کے لیے بیان کرنا ہے، تو حضرت کی عظمت کے اور تھوڑے دلائل. انہوں نے اس وقت کے حکمران وقت کو جو چیزوں پر ٹوکا، جب بات پر گردن کاٹ دی جاتی تھی، یہ تھوڑی ان کی حق ہوئی تھی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے اللہ نے لوگوں کو جو ہدایت دی اور وہ مرجع بنے، اور کہاں بغداد، عراق، مصر، شام، پورا عالم اسلام، سندھ میں سلسلہ قادریہ، راشدیہ، اور صدیوں اللہ نے ان کے متوسلین میں ہدایت کے مراکز رکھے، یہ تھوڑی ان کی عظمت ہے. ہم اس ناحیے اور اس جہت سے جائیں، اور کوئی کہتا ہے حضرت احمد اللہ کی یہ کرامت، یہ کرامت، یہ کرامت، یہاں پہنچ کے قطعاً بے ادبی نہیں اختیار کرنی چاہیے، بالکل نہیں بولنا چاہیے جب تک کہ اس کرامت سے کوئی کفریہ جملہ معاذ اللہ استغفر اللہ نہ ہو، چپ رہنا چاہیے کہ بھائی ہوا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. حضرت کا ادب ہم کیوں کم کریں، کیوں احترام کریں، کم کریں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ بابے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، ولیعظ باللہ. اور یہ بابا تو پورا بھی آپ کو کس نے کہا ان فتووں میں الجھنے کو، آپ ان کی زندگی کا روشن پہلو دیکھیں، وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا تو اس چیپٹر کو کلوز کر کے آپ کہیں مجھے تو نبوت کی راہ ہے اور ہم سب اسی کے مکلف ہیں اور اللہ نے اسی کا پوچھنا ہے. بس یہ آسان طریقہ ہے. اس لیے بے ادبی بھی نہ کرے، کفر تک پہنچی ہے کوئی چیز اس کی تردید کر دے، اور تردید بھی کرنی ہے تو علماء کے ذمے کر دے کہ جی آپ کریں، ہمیں نہیں، مجھے نہیں. اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی بندگی، اتباع سنت، عاجزی، جو وعدہ کیا اسے پورا کرنا، اور پس پشت لوگوں کی عزت کا خیال کرنا، صاف زندگی گزارے، یہ انبیاء علیہ السلام کی رائے، اس پہ چلے.
مفتی صاحب، آپ نے تفاق کے اگلا سوال جو ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ جو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو ان پر وہابیت کا لیبل کیوں لگا اور ان کی تحریک جو ہے وہ کیا اس وجہ سے ناکام ہو گئی؟
بہت سی چیزیں ہیں. کچھ دن پہلے ہم ایک چیز کا مطالعہ کر رہے تھے پرانے مخطوطات کا، تو ایک اور ناحیہ، ایک اور جہت اس کی سامنے آئی. محمد فاخر یا فاخر نام کے کسی صاحب نے دہلی کا ارادہ کیا اور وہ عرب دہلی آئے، اور انہوں نے آ کر وہابیت کی تلقین کی. ان کی ملاقات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے ہوئی. دنیا میں جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں، ہماری درخواست ہے کہ کبھی وقت ملے تو ہمیں یہ جو عرض کیا ہے یہ ثابت کر دے. جس سے بھی لکھا ہے اسے ایک طرف کر کے، ایک ایسی چیز ہے جو خود ہمارے علم میں نہیں تھی پہلے سے، اور اگر یہ مل جائے تو پھر آگے تاریخ کا ایک اور چیپٹر چلتا ہے. تو چونکہ ہمیں خود ہی تذبذب ہو گیا، اب کہ یہ کیا تھا، کون آیا تھا، یہ فاخر صاحب تھے کون؟ تو اس لیے جو بات تحقیق سے نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس میں مت دخل دینا، اور کان جو کچھ سنتے ہیں اور آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اور دل میں جو خیالات، اللہ کے ہاں تم اس سے پوچھے جاؤ. تو مجھے جس چیز کا بھی علم نہیں ہے، یہ علم تھا مگر ایک اور نئی جہت کھلی ہے، مزید ریسرچ کے لیے آیا ہے، تو میں اس پہ بھی تو نہیں کچھ کہہ سکتا. چپ رہوں گے زیادہ بہتر ہے، تاکہ کبھی بھی نہ بولوں، بجائے اس کے کہ بولوں اور بغیر تحقیق کے ہو جائے اور اللہ کے ہاں جواب دینا. فرمائیے.
جی مفتی صاحب، اس میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن یہ بھی ہے کہ جو وہابیت کے اندر تو تصوف کا جو ہے وہ رد ہے، تو یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ تو تصوف کے اندر بہت آگے تھے، تو یہ دونوں چیزیں متضاد ایک طرح سے ہو جاتی ہیں، ایسی بات ہے؟
بالکل ایسے، بالکل ایسے. مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں غالباً، اگر یہ بات غلط ہو تو ہم اس کے لیے ماننے کو تیار ہیں، ممکن ہے غلط، ہمارا خیال ہے کہ ان کی زندگی میں مختلف ادوار گزرے. صاحبزادے تو تھے ہی اور نور نظر تھے اپنے تینوں چچاؤں کے، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین. شادی بھی خاندان میں ہی ہو گئی تھی، رحمہ اللہ. تو اس سے ماں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پہ غالباً ایک دور ایسا گزرا ہے جب وہ عقیدے کے اعتبار سے ایک طرح کی بہت بڑی گمراہی میں چلے گئے. ہم بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں، مولانا اسماعیل شہید کا یہ وہ دور تھا جب انہوں نے ایضاح الحق صریح فی احکام المیت والضریح لکھی تھی، اس کو پڑھیں. انہوں نے اللہ تعالی کی صفات پر جہاں بحث کی ہے، تو میں نے اپنے کئی دوستوں اور اساتذہ سے پوچھا، ہم نے کہا یہ مولانا اسماعیل صاحب کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم بدعتی ہیں، ماتریدی بدعتی ہیں. ہمیں تو اس وجہ سے آگ لگی کہ ہم نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات پر جہنم کا ارشاد فرمایا ہے، ہم آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیں، کیا ہم بدعتی ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. نہ ہمارے اساتذہ خاموش ہو گئے بس، نہ کسی اور کے پاس. پھر ہم اس پہ غور کرتے رہے، اب تک بھی. پھر ہمیں خیال آیا کہ مولانا کا یہ دور جو تھا اس پہ اہل حدیث کا ان پہ غلبہ تھا. پھر انہوں نے رفع یدین پہ کتاب لکھی، کہ نماز میں رفع یدین کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، حالانکہ حنفیہ نے نہ ہونا بہتر لکھا ہے، اور ان کے دادا شاہ اللہ اور فلاں فلاں رحمہ اللہ یہ سارے حضرات مسلکن حنفی تھے. پھر مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ پہ دوسرا دور آیا ہے جس دور میں انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑا. پھر تیسرا دور ان پہ آیا جب حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے، اور انہوں نے جن چیزوں کی ذکر اذکار یہ ساری بدعات گنوائی تھی اپنے پہلے دور میں، تیسرے میں آ کر دور میں وہ بالکل ان چیزوں کے قائل ہو گئے، صراط مستقیم لکھی، اور صراط مستقیم میں ساری چیزیں ذکر اذکار ہیں، ان کا غلبہ ہے، حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے شیخ پہ جو کرم فرمایا تھا اس کا بیان ہے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کی صراط مستقیم پڑھے کون، اگر پڑھا ہوا ہونا اور ایماندار آدمی سچ بولے کہ میں نے حضرت کی یہ کتابیں پڑھی ہیں، تو مولانا اسماعیل شہید تو رہے ہی نہیں جو اضاء الحق سری اور تقویت الایمان میں تھے، یکسر بدل گئے تھے. تو ہمارا اب یہ موقف ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں. آپ نے کیا دریافت کیا تھا؟
ہاں مفتی صاحب ان کے اوپر جو لیبل لگا، لیکن بعد میں جو تصور کا غلبہ ہے تو دونوں چیزیں ایک طرح سے متضاد ہیں. اس پہ ایک اضافہ مفتی صاحب یہ بھی ہے کہ آپ نے غالباً ابقات جو ہیں ان کے آپ نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ ان کی تحریر جو ہے ابن عربی کی تحریر کے ساتھ جو ہے
لگا کھاتا
ہے، قلم اس کے قلم سے ٹکراتا ہے.
ہم نے کہا تھا لگا کھاتا ہے، یہ لفظ بولے تھے، بالکل ایسے. ابقات پڑھیں، اور اب ابقات کو سمجھنے والے کتنے. ابقات میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حق تعالی شانہ کے اسبات میں جو کچھ لکھا ہے، حقیقت نہیں ہے ایسے، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ عقلاً اللہ کو اس طرح سے ثابت کرنے پہ بھی تلے ہوئے ہیں کہ نبوت کے علاوہ بھی اللہ ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کا پیغام نہ بھی ہوتا فرض کر لو، تو بھی اللہ کا ماننا ضروری تھا. وہابیت جو تھی وہ اب بھی ہم دیانت داری سے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب پرتشدد تحریکیں تھیں. شیعت نے ایران میں تباہی مچائی اور اہل السنہ کو چن چن کے قتل کیا انہوں نے، اور اس انقلاب کے اثرات ہندوستان پہ آئے، اور وہ شروع ہوئے حتیٰ کہ اورنگزیب کے زمانے میں پختہ ہو گئے، اور پورا ہندوستان پکا پکایا پھل یہ جا کے شیعت کی گود میں گرنے کے قریب تھا. اللہ نے یہاں کے مسلمانوں کی مدد فرمائی، سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، ورنہ احمد آباد، گجرات، گولکنڈہ، بیجاپور، حیدرآباد یہ سب آدھے سے زیادہ شیعہ ہو چکے تھے، دلی میں شیعہ ہو گئے تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں دلی میں ہر خاندان میں اگر 10 افراد ہیں تو ان میں سے ایک شیعہ ہو گیا. نواب قمر الدین جو آ کر پڑھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوری تعلیم حاصل کی، اس کے بعد سلوک کی منزلیں طے کی، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عنایت فرمائی، وہ شیعہ ہو گئے. اور تو کسی کے کیا کہنے، اس قدر غلبہ تھا شیعت کا. اسی جیسی دوسری تحریک اس محمد بن عبد الوہاب اور یہ جو سعودی ہیں انہوں نے اٹھائی اور مار دیا. مدینہ منورہ میں تھوڑی خانقاہیں تھیں، اب اس خانقاہوں کا بدل لاؤ نا، اب تمہیں انسان نہیں ملتے. اب جس انتہا پسندی کا شکار ہو، اس انتہا پسندی کو کنٹرول کرتے تھے صوفیہ. یہ دین بالکل عیسائیت اور یہودیت کی طرح ہو جاتا کہ یہ کام کرو یہ سزا ہے، یہ کرو گے اتنے کوڑے، یہ کرو گے اتنے کوڑے، یہ کرو گے ہاتھ، یہ کرو یہ. یا اللہ، دین پورا کیا فقہی دفعات کا مجموعہ ہی ہے. یہ صوفیہ تھے جنہوں نے آ کے محبت کا درس دیا، یہ تھے جنہوں نے آ کے کہا ہر چیز قاضی کے پاس نہیں لے جاتے، پردہ بھی ڈال دیتے. یہ صوفیہ تھے جنہوں نے کہا نہ نفرتیں پھیلاؤ. یہ صوفیہ تھے انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی تم کافر ہی صحیح، ہم تمہارے پاؤں دھو دیتے ہیں، بیٹھو تو صحیح. یہ صوفیہ تھے جنہوں نے اللہ کی ذات کی معرفت محبت اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو جو انسانیت کی کشش کے لیے تھا انہوں نے زندہ کیا. اگر یہ زندہ نہ کرتے یہ دین بالکل اسی طرح چلا جاتا جیسے ہوتا, اللہ یہ کہ اللہ حفاظت فرماتا. ان وہابیوں نے طائف میں کیا کیا تھا یہ تاریخ بھول گئے؟ لوگوں سے وعدے کر کے 200 عورتیں ان کی اٹھا کر لے گئے. یہی وہ تشدد ہے, یہی وہ یہ تحریکیں ہمارے ملک میں. اور ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان سرفروں کو ذرا سی مہلت ملی اور ان سرفروں کو طاقت ملی تو یہ جو پاکستان میں طالبان کے نام سے دھماکے کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو افغانستان کے طالبان ہیں کہ پاکستان میں کچھ ہو جائے مر جائیں لوگ, کبھی مذمت نہیں کریں گے ان ظالموں کی جنہوں نے یہ سب کچھ دین کے نام پہ ڈھونگ رچایا ہوا. اور تیسرے یہ لبیک کی تحریک, یا اللہ لوگوں کا سفر دشوار ہے, لوگوں کی زندگی دشوار ہے, حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بلیک میل کرتے ہو. اب یہ کوئی اور آدمی کہے تو اس نے گردن اڑا دیں کفر, ہم بھی محفوظ نہیں ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ان الفاظ کا خمیازہ کبھی بھگتنا پڑ سکتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو 3 سانپ پال رہے ہیں نا ہمارے بڑے اور کسی نے کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا اور کسی نے سر پہ, یہ جب ڈسیں گے نا تو کوئی تفریق نہیں رہے گی کہ کون ہے اور کون نہیں. ہمیں کیوں نہیں اس ملک میں آرام سے رہنے دیتے, کیوں نہیں چین سے رہنے دیتے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی آدمی بولتا ہے تو آپ کے ملک میں قانون موجود نہیں ہے, آپ جائیے عدالت میں, قانون کا دروازہ نہیں آپ کو ایسے ملتے تو آپ اس نظام کو بدلنے کے لیے جد و جہد کیجئے بغیر تشدد کے, کہ بھئی ہمیں ایسی عدلیہ چاہیے, بھئی ہمیں ایسی پارلیمنٹ چاہیے, ایسی اسمبلی چاہیے, یہ نہیں تو صدارتی قانون, صدارتی طریقہ کار چاہیے جو ہماری بات سنے اور ہماری شکایات کا ازالہ کریں. ان تینوں میں قدر مشترک ہے کہ اٹھا لو ہتھیار مار. یہ اللہ کے بندو حدود نافذ کرنے کے لیے کیا کسی حکومت کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ کس نے اختیار دے دیا ہے کہ حد نافذ کرے؟ گورنر پنجاب کا جب قتل ہوا تھا تو ہمارے ان شہروں میں پنڈی اور اسلام آباد میں اشتہار لگائے گئے میرے متعلق اسے قتل کر دو. ہم نے کہا حضرت قصور کیا ہے؟ کہنے لگے گا اس لیے کہ وہ گستاخ اور ایسا اور ایسا. ہم نے کہا صرف اصولی بات طے کریں کہ حد نافذ کرنے کا اختیار حکومت کا ہے یا فرد واحد کا, بس یہ طے کریں. او اگلے دن مٹھائیوں کے تھال, پھول, لمبی لمبی پگڑیاں اور سیاہ داڑیاں اور سفید داڑیاں, اور ہمارے قریب یہ 10-15 کلومیٹر پہ پہنچ گئے اور جا کر قادری صاحب کے گھر میں ساری مٹھائی, اور بہت اچھا کیا. یہ عوام کو سکھایا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ مذہب کے نام پہ یہ کرو. اب کیوں نہیں بولتے میاں چنو میں چنو میں جو کچھ ہوا؟ اب بولیں نا, آگے آئیں. وہ جو سیالکوٹ میں سندھو کو مارا, اب بولو نا, کہو یہ سچ ہے سب, اور ہم صحیح جانتے ہیں. صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. یہ اپنا نفاق کیا ہے؟ ہم صاف کہتے ہیں کہ یہ غلط باتیں, ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے پرتشدد زندگی گزارنا, ہم چاہتے ہیں ہمیں زندگی کا حق دے. اگر کچھ کرنا ہے تو ہم اس نظام کو اکھیڑیں, نظام کو تبدیل کریں, ہم کوشش کریں کہ MNAs MPAs جنہیں ووٹ دینا ہے, اور یہ ہوگا اسی وقت جب ہم بھی تو پڑھے لکھے ہوں نا. اگر ہماری قوم پڑھی لکھی ہوتی تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے ڈر کے, بس اللہ کا خوف چاہیے, تو شیخ رشید 7 مرتبہ وزیر بنتے اور اسمبلی پہنچتے. اگر خدا کا خوف ہوتا اور اپنی نسلوں کا احساس ہوتا تو آپ خود سوچیں کہ یہ جو بحث چھڑی ہوئی ہے مراد سعید صاحب کی, کیا ایسی تو اب اس پہ کیا کیا عرض کروں، ادھر سمجھ گئے. اس لیے نہیں چاہیے یہ زندگی، قانون کی پابندی چاہیے. ہمیں اپنا ملک عزیز ہے، ہم چاہتے ہیں محبت کے ساتھ میں جئیں، اس کی خدمت کریں. ہماری آئندہ نسلوں نے آ کے یہاں پہ رہنا ہے، زندگی کے مواقع انہیں مہیا کریں، ان کے لیے ریسرچ لیبارٹریز مقرر کریں، بنائیں. ہم کیوں نہ ایک اچھی زندگی کی دعوت دیں؟ اس لیے قطعاً ٹھیک نہیں ہے یہ جو تشدد کی بنیاد پر دین کا ہے نا. خدا اس دین سے ہمیں تو محفوظ رکھے. جی فرمائیے.
جی مفتی صاحب، اس سے ایک اسی سے اتفاق سے ایک اور سوال جو ہے منسلک ہے کہ غالباً کراچی میں ایک مفتی صاحب نے یہ بات کہی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے 100 سے زائد جو ہے وہ شادیاں کی ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے گستاخی کا جو ہے وہ فتویٰ لگایا گیا ہے. تو یہ سیاست سے ہٹ کے یہ بات کس حد تک یہ صحیح ہے؟ کیونکہ یہ چیز اور ایک اور صاحب ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب باتیں جو ہیں جھوٹی ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر الزام ہے. تو یہ تاریخ سے کیا یہ چیز ثابت ہے کہ انہوں نے 100 سے زیادہ شادیاں کی؟
نہیں بھیا، ایسی بات نہیں ہے. ایک طرف رکھیں سیاست کو اور ایک طرف رکھیں باقی تاریخ کو بھی، مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. امیر المومنین سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی ایسی شادیاں ہیں، بہت ہیں، حتیٰ کہ ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ جا کر کہنا پڑا کہ لوگوں میرا بیٹا بہت طلاق دینے والا ہے، سوچ سمجھ کے رشتہ دینا. لوگوں نے کہا ہم ان کو رشتہ نہیں دیتے حسن کو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ دیتے. یہ اصل بنیاد تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشابہ تھے بہت زیادہ، اور ظاہر ہے ان کے جگر کے ٹکڑے تھے. تو جہاں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ گئے ہیں عربوں نے اپنی بیٹیاں پیش کی ان کا حضرت کسی طرح. اسی لی وجہ سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ایک اہلیہ تھی، جب ان کی شہادت ہو گئی تو اصرار کیا اس کے والدین نے کہ بالکل 18-19 سال کی ہو اور تمہاری اتنی چھوٹی عمر ہے، دوسری شادی. اسے انکار کر دیا، پھر رشتہ. یہ عربوں کی معاشرت میں. تو اس نے والد نے ایک دن بٹھا کے پوچھا کہ بیٹی ہے کیا؟ اس نے کہا مسئلہ ابو شادی کا نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ میں حسن کی بیوی رہی ہوں اور حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، میں چاہتی ہوں قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بنا کر اٹھائی جاؤں، اس صف میں ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، میں اس سے دوسری شادی نہیں کرتی. لوگوں کو بے پناہ محبت تھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ. ہوئی ہیں شادیاں، طلاقیں بھی ہوئی ہیں. لوگوں نے خود آ کے کہا کہ حسن طلاق دے دینا چند دن کے بعد، مگر ہماری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں. اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پہ کیا اعتراض ہے؟ پڑھتے کیوں نہیں؟ مفتی صاحب نے صحیح کہا ہے جنہوں نے بھی کہا. یہ جو ادھر ادھر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں نا اعتراضات کرنے والے، ان سے پوچھے کوئی کہ یار تم پڑھے لکھے کتنے ہو؟ معلوم ہوا کہ عربی زبان بھی نہیں آتی. تو جب تو آپ بنیادی ماخذ تک نہیں پہنچ سکتے، سورسز تک آپ کی رسائی نہیں ہے، تو مت بولیے. حسن رضی اللہ عنہ کا کیا قصور ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نہیں فرمایا تھا کہ سودا اب تم اور سودا کا بہت خیال رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخری حج پہ جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے حنفیہ کا کتنا سخت مسلک ہے. حنفیہ کہتے ہیں رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے، ضروری ہے، نہیں گزارے گا تو دم واجب آئے گا. حنفیہ اتنے سخت ہیں اس مسئلے میں. سودا حاضر ہوئی آدھی رات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا جسم بہت بھاری ہو گیا ہے اور پیدل چلنا دشوار ہوتا ہے، آپ مجھے اگر اجازت دے دیں تو میں آہستہ 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 چلتی ہوئی مینا پہنچاؤں گی، پھر صبح آپ بھی تشریف لے آئیں گے تو وہاں آپ کی خدمت میں رہوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سودا کو اجازت دی، صرف سودا رضی اللہ عنہ کو، یعنی امہات المومنین میں سے غالباً سودا رضی اللہ عنہ ہی تھی، آرام آرام سے چلتی گئیں، جسم مبارک ان کا بھاری ہو گیا، جیسے بڑھاپے میں ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہ سے ایک دن کہا کہ سودا، اب تمہاری عمر بھی بہت ہو گئی ہے، بڑھاپا بھی آ گیا ہے، سوچتا ہوں کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ ان کا نہیں، اللہ کے رسول یہ نہ کریں، آپ ایسا کر لیں کہ میری جو باری آتی ہے، جس شب کو آپ نے میرے گھر میں ٹھہرنا ہوتا ہے، میری بجائے عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے جایا کریں، میں اکیلی ٹھیک رہتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ وہاں چلے جایا کریں، وہاں میری باری کے دن اور رات گزار لیں۔ اور میں طلاق اس لیے نہیں لینا چاہتی کہ میں چاہتی ہوں قیامت میں آپ کی بیویوں میں سے اٹھوں، بس اور کچھ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ٹائم تھا، وہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے تھے، یہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ لوگ کہتے تھے چند دن کے لیے شادی کر لیں پھر طلاق دے دیجیے گا، کسی طرح آپ کے ساتھ نسبت اور تعلق جڑ جائے۔ اس سے بھی پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، تو بتائیں کتنا لمبا کریں اس جواب کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی اس کی مثال ملتی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت میں لوگوں کو کوئی حسب و نسب کام نہیں آئے گا، اور آپ نے فرمایا ہاں میرا نسب کام آئے گا۔ اس لیے لوگ کوشش کرتے تھے کہ سادات کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق جڑ جائے، تاکہ قیامت میں مغفرت کے جتنے اسباب اور سامان ہیں نا، اس میں سے ایک اور اضافہ ہو جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا داماد۔ اور بھی لمبی بات کی جا سکتی ہے، مگر آج اجازت دیں تو بہت اچھا ہو۔
بہت شکریہ،
بہت شکریہ۔ وہ کیا ہوا، اس کا ہماری ایک آدمی، ایسی لطیفے کی بات یاد آتی ہے، عظما فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ شاہ کی نماز پڑھ کے لیٹے، تو ایک آدمی آیا اور اس نے کچھ رقم پیش کی، تو حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے، کون ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت فلاں ہیں، اور اتنی رقم آئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے باہر اپنے گھر سے، اپنی خانقاہ سے باہر ایک چبوترے پہ کھڑے ہو گئے اور زور زور سے پکارنے لگے کہ ارے ہماری خانقاہ کی دیوار گر رہی ہے، لوگوں آؤ جلدی کرو، دیوار نہ گر جائے۔ تو جو گاؤں والے حضرت رحمۃ اللہ ایک سعادت سے واقف تھے، کسی نے پھاوڑا اٹھایا، کسی نے کئی اٹھائی، کسی نے بالٹی اٹھائی اور بیلچہ اٹھایا، اور سارے لوگ بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، اور کسی نے دیوار کو پانی دیا، کسی نے کچھ رکھا، تو حضرت رحمۃ اللہ بڑے خوش ہر ایک کو نوٹ و تقسیم کیا اور فرمایا کہ بھئی آپ نے ہماری دیوار بچا لی، ہماری دیوار گر رہی تھی بچا لی۔ تو جب واپس پلٹے گھر کو، تو کسی بہت قریبی عزیز نے کہا کہ حضرت یہ اتنی کیا جلدی پڑی تھی، صبح تقسیم کر دیے ہوتے تو بہت ناراض ہے۔ فرمایا ہماری دیوار گری جا رہی ہے اور تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہماری دیوار پہ مصیبت آئی ہوئی اور تم کہتے ہو صبح تک، صبح تو کیسے انتظار۔ تو اس سے یہ بات یاد آئی کہ ہماری دیوار واقعی گری ہوئی۔
مفتی صاحب اس کی جو ہے وہ لوگوں نے، کچھ لوگوں نے میسج کیے، جو لوگ بھی سن رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو موجود ہے، اس کو دیکھ کے آپ اسے،
کسی پہ کوئی جبر نہیں ہے، کسی پہ کوئی ایک ذرہ برابر طلب نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہ اللہ آپ کے دل میں ڈالے اور آپ چاہیں تو ضرور کریں، نہ ہی نہیں تو نہ صحیح، کیا ایسا ہے؟ حق تعالی شانو کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اپنے بندوں کا خیال رکھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو مصائب کو ٹالے، جو مشکلات کو حل کرے، جو اپنے بندوں کے لیے زندگی میں سہولتیں پیدا کرے، اور وہی ذات ہے جو قبول فرماتی ہے، اور وہی ذات ہے جو نجات دیتی ہے. سلام علیکم.